الرحمن الرحيم
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون.
جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار خدا ہے پھر وہ اس پر قائم رہے, ان پر فرشتے اتریں گے اور کہیں گے کہ نہ خوف کرو اور نہ غمناک ہو, اور بہشت کی جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے خوشی مناؤ.
نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرة ولکم فیها ما تشتہی انفسکم ولکم فیها ما تدعون.
ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے دوست تھے اور آخرت میں بھی تمہارے رفیق ہیں, اور وہاں جس نعمت کو تمہارا جی چاہے گا تم کو ملے گی, اور جو چیز طلب کرو گے تمہارے لیے موجود ہوگی.
نزلا من غفور رحیم,
یہ بخشنے والے مہربان کی طرف سے مہمانی ہے.
ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال انني من المسلمین.
اور اس شخص سے بات کا اچھا کون ہو سکتا ہے جو خدا کی طرف بلائے اور عمل نیک کرے اور کہے کہ میں مسلمان ہوں.
وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ.
اور بھلائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی, تو سخت کلامی کا ایسے طریق سے جواب دو جو بہت اچھا ہو. ایسا کرنے سے تم دیکھو گے کہ جس نے اور تم نے دشمنی کی وہ تمہارا گرم جوش دوست ہے.
وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ.
اور یہ بات انہی لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جو برداشت کرنے والے ہیں, اور انہی کو نصیب ہوتی ہے جو بڑے صاحب نصیب ہیں.
وَإِمَّا يَنزُغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ.
اور اگر تمہیں شیطان کی جانب سے کوئی وسوسہ پیدا ہو تو خدا کی پناہ مانگ لیا کرو, بے شک وہ سنتا جانتا ہے.
جناب خرم مراد عالم اسلامی کے معروف دانشور اور تحریک اسلامی کے ایک ممتاز رہنما ہیں. وہ 1932 میں وسط ہند کی مسلم ریاست بھوپال میں پیدا ہوئے. 1953 میں انہوں نے کراچی یونیورسٹی سے سول انجینئرنگ میں بی ای, اور 1958 میں یونیورسٹی آف منیسوٹا امریکہ سے ایم ایس سی کی ڈگریاں انتہائی اعلی اعزاز کے ساتھ حاصل کی. وہ ملک کے ایک ممتاز انجینئر ہیں اور مشہور مشاورتی فرم ایسوسیٹڈ کنسلٹنگ انجینئرز کے ساتھ چیف انجینئر اور ڈائریکٹر کے مناصب پر ڈھاکہ, ایران اور سعودی عرب میں کام کرتے رہے ہیں. انہوں نے مشرقی پاکستان کے بڑے بڑے آب و برق کے منصوبوں کے علاوہ مکہ مکرمہ میں مسجد حرام کی تعمیر نو میں بھی حصہ لیا. 1955 سے 1957 تک وہ این ای ڈی انجینئرنگ کالج میں بھی لیکچرر رہے. تحریک اسلامی کے ساتھ ان کی وابستگی بہت پرانی ہے. آج کل وہ جماعت اسلامی پاکستان کے نائب امیر ہیں. اس سے قبل وہ سیشن 1951-1952 میں اسلامی جمعیت طلباء پاکستان کے ناظم اعلیٰ, 1963 سے 1970 تک جماعت اسلامی ڈھاکہ.
آج زمانہ بڑا عجیب ہے, ظلم استحصال اور ناانصافی کا نعرہ چار سو گونج رہا ہے. بندگی کے لیے انسان کی جبیں اپنے ہی جیسے انسانوں کے آگے سجدہ ریز ہے. انسانیت جھوٹی انا کے خول میں بند ہے. ذلت و پستی ملت اسلامیہ کا مقدر ہے. ایسے دور میں کس طرح اللہ کے دین پر عمل پیرا ہوا جا سکتا ہے؟ کیسے اس ظلمت کو ضیاء میں بدلا جا سکتا ہے؟ آئیے اسی نسخے کیمیا کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ جو اندھیروں کو روشنی بخشتا ہے. سورہ کہف میں ہمیں یوں راستہ بتایا جاتا ہے.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واتل ما اوحی الیک من کتاب ربک لا مبدل لکلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا.
یہ سورہ الکہف کی 27 تا 31 آیات ہیں. اب سرم راز صاحب سے ان آیات کا مختصر درس سماعت سنائیے.
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے بھائیو آج کل جب کبھی دین کا نام آتا ہے تو لوگ کہتے ہیں زمانہ بڑا خراب ہے. لوگ کہتے ہیں کہ زمانہ بڑا خراب ہے, سب لوگ دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, کوئی بات سنتا نہیں ہے, دنیا کی عیش و عشرت کے اندر غرق ہیں, اور کون آج کل اس زمانے میں نیکی کا نام لے سکتا ہے؟ کیا کوئی ایسا نسخہ ہے جو ایسے زمانے میں جب ہر طرف بدی چھائی ہوئی ہو, لوگ دولت کے پجاری بن گئے ہوں, دنیا کے اندر غرق ہوں, تو وہ نسخہ ہم کو ایمان اور عمل کے راستے پر قائم کر سکے؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب سورہ الکہف کی ان آیات میں ہے جو میں آپ کے سامنے تلاوت بھی کروں گا اور اس کی تشریح بھی کروں گا. یہ نسخہ تین چیزوں پر مشتمل ہے, ایک اللہ کی کتاب کو پڑھنا اور دوسروں کو سنانا, دوسرے اچھے لوگوں کے ساتھ تعلقات قائم کرنا, انہی کی صحبت میں رہنا, تیسرے یہ کہ جو اللہ نے حق دیا ہے اس کو دوسروں تک پہنچانا. تو آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے. فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واتل ما اوحی الیک من کتاب ربک لا مبدل لکلماتہ ولن تجد من دونہ ملتحدا. اور تلاوت کرو اس چیز کی جو وحی کی گئی ہے تمہاری طرف تمہارے رب کی کتاب میں سے. اس اللہ کے کلمات کو بدلنے والی کوئی چیز نہیں, اور تم ہرگز کوئی پناہ گاہ نہ پاؤ گے اس کے علاوہ. کتاب تو ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, لیکن جو کتاب آپ سے ہے وہ ہم سب سے بھی ہے. ہم اور آپ مسلمان ہیں, آپ کی پیروی کرنے والے ہیں, ہم سے بھی کتاب ہے. چنانچہ فرماتا ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ تلاوت کرو. اللہ نے کتاب دی ہے, ہدایت دی ہے, اور تلاوت کرنے کا معنی یہ ہے کہ اس کو پڑھو, اس کو جذب کرو, اس کو سوچو, اس کے اوپر عمل کرو. اور تلاوت کرو کے معنی یہ بھی ہے کہ اس کو پہنچا دو, اس کو سناؤ دوسروں کو. اللہ کی کتاب تو اسی لیے آئی ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ کتاب نازل ہوتی تھی تو آپ اس کو دوسروں کو سنایا کرتے تھے. تو پہلی بات تو یہ کتاب کو اپنی پناہ گاہ بنا لو. یہ کتاب ایسی چیز ہے کہ زمانہ اچھا ہو یا خراب ہو, کسی قسم کا بھی زمانہ ہو, زمانہ ایسا ہو جب لوگ گدھے اور اونٹ پر سوار ہوتے تھے, یا وہ زمانہ ہو جب لوگ جیٹ میں اڑے پھرتے, کوئی بھی زمانہ ہو, اس کتاب کی جو حقیقت ہے, اس کتاب میں جو ہدایت ہے, اس کتاب میں جو راستہ بتایا گیا ہے, اس کو کوئی نہیں بدل سکتا. اور تلاوت کرتے ہوئے یہ بھی یاد رکھو کہ نہ ہم اپنے عمل کرنے میں اس کو بدل سکتے ہیں, کہ ہم چاہیں تو یہ تو ہمارے ہم سے عمل نہیں ہو سکتا, اس پر تو ہم نہیں چل سکتے اس میں بدلنے, نہ سنانے میں بدل سکتے ہیں. لوگوں تک پہنچائیں جیسا اللہ نے دیا ہے ویسے ہی پہنچائیں. اور اس بات کو بھی یاد رکھیں کہ ایسے زمانے میں جب خراب زمانہ جس کو ہم کہتے ہیں, کوئی بھی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں ہم کو پناہ مل سکتی ہے سوائے ایک چیز کے, ایک جگہ کے, اور وہ ہے اللہ کی کتاب. اللہ کی کتاب میں ہماری امراض کی شفا ہے, اللہ کی کتاب میں روشنی ہے جس سے ہمارے اندھیرے دور ہوں گے, اللہ کی کتاب میں ہماری نصیحت ہے جس سے دل نرم ہوں گے, اللہ کی کتاب میں وہ راستہ ہے جس سے چل کے ہم دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں جو ہیں وہ حاصل کر سکتے ہیں. تو یہ اللہ کی کتاب سے قسم کی جس طرح ماں کی آغوش ہوتی ہے جس میں بچہ جا کے پناہ لے لیتا ہے, اس طرح اللہ کی کتاب ہے, یہیں سے ہم کو غذا ملے گی روح کے لیے, دل کے لیے, زندگی کے لیے, سب کچھ اسی سے ملے گا. فرماتا ہے ولن تجد من دونہ ملتحدا, تم ہرگز نہیں پاؤ گے کہ اس کے علاوہ کوئی اور آغوش ہو جہاں تمہیں پناہ مل جائے. یہ تو پہلا حصہ ہے اس نسخے کا, شفا کا نسخہ, علاج کا نسخہ, جس سے اس قسم کے زمانے میں ہم اللہ کے دین پر قائم رہ سکتے ہیں. پھر دوسری بات وہ یہ کہتا ہے کہ وسد نفس کم الدین یزون رب ہوں بالغذات والعشی یریدون وجہ ولا تعد عینات عنہم ترید دینۃ الحیات الدنیا. اور صبر کرو اپنے نفس کے ساتھ, اپنے نفس کو لے کر ان لوگوں کے ساتھ جو اپنے رب کو پکارتے ہیں صبح اور شام, اور اسی کی رضا کی تلاش کرتے ہیں, اور ایسا نہ ہو کہ تم اپنی آنکھوں کو ان سے ہٹا لو دنیا کی زندگی کی زینت کو مقصود بناتے ہوئے. یہ بڑا اچھا اور صاف اور سادہ حکم ہے. بصبر کا معنی صبر کرو, صبر کرنے کا معنی باندھ لو اور روک لو. تو جو لوگ ایسے دنیا میں پائے جاتے ہیں جو کہ صرف اللہ کو پکارتے ہیں, سمجھتے ہیں کہ نفع نقصان کا مالک اللہ ہے, جو کچھ مانگنا چاہیے اسی سے مانگنا چاہیے, حکم اسی کا چلتا ہے, اسی کو انہوں نے اپنا رب بنایا ہے, ان لوگوں کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرو, برادری قائم کرو, محبت قائم کرو, ان کو اپنا بھائی بناؤ. کوئی چیزیں ناگوار ہوں, تلخ ہوں, ان کے اوپر صبر کرو, لیکن یہ ان کے ساتھ باندھ کے رکھو. یہ وہ لوگ ہیں جو صبح شام اللہ کو یاد کرتے ہیں, تم کو بھی اللہ کو یاد کرنا چاہیے. اور یہ وہ لوگ ہیں جن کا مقصد صرف یہ ہے کہ اللہ کی رضا حاصل کریں, اور کوئی مقصد نہیں ہے. جن کا مقصد اللہ کی رضا ہے, جن کا طریقہ اللہ کی یاد ہے, ان کے ساتھ اپنے آپ کو باندھ دو. پھر فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ دنیا جب آئے تمہارے سامنے, اس کی کشش آئے, اس کا سامان آئے, تو تمہاری نگاہ ہٹ کے ان کی طرف چلی جائے, دنیا کی طرف. جہاں آدمی کی نگاہ جاتی ہے وہیں اس کا دل جاتا ہے, جہاں آنکھ لڑتی ہے وہیں پر دل بھی لڑ جاتا ہے. تو دل کو بھی ان لوگوں کے ساتھ جمائے رکھو, اور دنیا کے ساتھ دل کو نہ لگاؤ, دنیا کو مقصود نہ بناؤ. اور ساتھ ہی یہ بھی بتایا کہ وہ کون سے کس قسم کے لوگ ہیں کہ جن کا کہنا نہ مانو, جن کے پیچھے نہ چلو, جن کے ساتھ تعلق قائم نہ کرو, جن کو رشک بھری نگاہوں سے نہ دیکھو, یہ نہ للچاؤ کہ ہم ان جیسے ہو جائیں. ایسے لوگوں کی بھی اللہ تعالیٰ نے تین صفات بیان کی. فرمایا کہ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا, اس کا کہنا مت مانو, اس کے پیچھے مت جاؤ, اس کی بات پہ دھیان مت دو جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا. یعنی دل میں اللہ کا خیال ہی نہیں آتا, کوئی بھی کام کر رہے ہیں, کچھ بھی کما رہے ہیں, زندگی کیسے ہی بسر کر رہے ہیں, بھول کے بھی نہیں سوچتے کہ اللہ تعالیٰ ہے اور وہ ہم سے کیا چاہتا ہے. تو زبان پہ اللہ کا نام بھی ہو لیکن آدمی نہ سوچے کہ یہ بھی دل کا اللہ سے غافل ہونا. پہلی چیز تو یہ, جب دل اللہ کی یاد سے غافل ہو گیا تو پھر آدمی تو یہ خواہشات کے پیچھے جائے گا. چنانچہ دوسری بات اللہ نے فرمائی کہ بس تبع ہوا, اس آدمی کا کہنا بھی مت مانو جو اپنی خواہش کے پیچھے پڑ گیا, اسی کی پیروی کرتا ہے, اسی کو حاصل کرنا چاہتا ہے. اور تیسری بات یہ بتائی کہ وہ کان امر ہو پروتا, دنیا کے جتنے کام کرتا ہے, جو کچھ سوچتا ہے, جو اس کی رائے بنتی ہے, جو اس کی فکر ہوتی ہے, جو اس کی سوسائٹی ہوتی ہے, اس کا نظام ہوتا ہے, یہ سارے کام اس کے حد سے نکلے ہوئے ہوتے ہیں. تو یہ تین قسم کی صفات دیکھ لو, ایسے لوگوں کے ساتھ مت بندھو, بندھو ان کے ساتھ جن کا مقصود اللہ کی رضا ہے اور جو صبح شام اللہ کو یاد کرتے ہیں. پھر تیسری بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ اور وقل الحق من ربکم فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر, اور کہو کہ حق تو بس وہ ہے جو کہ تمہارے رب کی طرف سے ہے, بس جس کا دل چاہے وہ ایمان لائے, جو چاہے وہ ایمان لائے اور جو چاہے وہ اس کا انکار کرے. یعنی حق تو وہی ہو سکتا ہے جو رب نے دیا ہے, اس میں تو کوئی شک و شبہ ہی گنجائش نہیں ہے. اس حق کو پیش کرو اور لوگوں سے کہہ دو کہ بس یہی حق ہے, اور اس بات کی پرواہ مت کرو کون مانتا ہے کون نہیں مانتا, یہ کام تو کرنا ہی ہے, ہاں لوگ اس کو مانے یا نہ مانے. ماننا نہ ماننا تو ہر آدمی کا کام ہے, اللہ نے ہر ایک کو اختیار دیا ہے, ہر ایک کو مقام دیا ہے, ہر ایک کو آزادی دی ہے, تو جو چاہے کرے, اسی میں تو اس کا امتحان ہے. چنانچہ اس نے فرما دیا ہے کہ دیکھو اس کی پرواہ تم مت کرنا, اپنے کام کو جاری رکھنا. تو یہ تین باتیں ہو گئی. پھر اب اس نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جو لوگ کے ایمان لائیں گے ان کو اللہ تعالیٰ کیا اجر دے گا, اور جو لوگ کے ایمان نہیں لائیں گے, انکار کی روش سے قائم رہیں گے, ان کے لیے کیا سزا تیار کی گئی ہے. فرماتا ہے کہ انا آتدنا للظالمین نارا احاط بهم سرادقها وان یستغیثوا یغاثوا بماء کالمہل یشوی الوجوہ بئس الشراب وساءت مرتفقا, ہم نے تیار کر رکھی ہے ظالموں کے لیے ایک آگ. ظالم کون ہے؟ ظالم وہ جنہوں نے کہ کفر کا راستہ, ناشکری کا راستہ اختیار کیا. یہ آگ ایسی ہے کہ اس کے جو پردے ہیں وہ ابھی سے ان کو گھیرے میں لے رہے ہیں, اور وہاں ایسا مقام ہوگا کہ اگر یہ پانی مانگیں گے تو ان کو جو پانی دیا جائے گا وہ تانبے کی طرح کھولتا ہوا پانی ہوگا جو ان کے منہ کو بھون ڈالے گا. اللہ کی پناہ مانگنا چاہیے, کیسا عذاب ہے ان کے لیے. اور وہ عذاب وہیں نہیں ملے گا بلکہ یہاں بھی, جو لوگ اللہ کا انکار کرتے ہیں ان کی زندگی میں بے اطمینانی کی اور بے چینی کی اور سکون کی بربادی کی آگ بھڑک اٹھتی ہے. تو یہاں بھی دنیا ہی سے وہ آگ کے گھیرے میں آنا شروع ہو جاتے ہیں, اور وہاں جا کر تو یہ ہے, یہاں پر تو ہر خواہش پوری کرتے ہیں, بس تباہ ہوا ہو فرمایا, لیکن وہاں پر تو جو خواہش کریں گے, سخت گرمی میں پیاس لگے گی پانی مانگیں گے تو وہ خواہش بھی پوری نہیں ہوگی, اس کو الٹا ملے گا. کھولتا ہوا پانی, کھولتا ہوا تانبا وہ ملے گا کہ جو منہ کو بھون ڈالے گا. بیسے شراب و ساتھ متفقہ, اتنی بری پینے کی چیز ہے, اس کے پیچھے آپ کیوں جائیں, اتنا برا ٹھکانہ ہے, اس کو اپنا مسکن کیوں بنائیں. اور جو لوگ کے ایمان اور عمل صالح کا راستہ اختیار کریں گے ان کے لیے اللہ نے کیا اجر تیار کر رکھا ہے. اب وہ فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لا ندیع اجر من احسن عملا اولئک لهم جنات عدن تجری من تحتهم الانہار یحلون فیہا من اساور من ذہب ویلبسون ثیابا خضرا من سندس واستبرق متکئین فیہا علی الارائک نعم الثواب وحسنت مرتفقا. اور اس کے مقابلے میں بے شک جن لوگوں نے ایمان کا راستہ اختیار کیا اور عمل صالح کا راستہ اختیار کیا, ان سے ہمارا پہلا وعدہ کیا ہے؟ ہم کسی ایسے آدمی کا جس نے نیک عمل کیا ہو اس کی مزدوری ضائع نہیں جائے گی, اس کا اجر ہم ضائع نہیں کریں گے. دیکھیے یہ بھی بڑا وعدہ ہے, دنیا کے لیے آدمی محنت کرتا ہے, رات دن پسینہ بہاتا ہے, جو چیز چاہتا ہے وہ ملتی نہیں ہے, کتنی دنیا کی محنت ضائع ہو جاتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ایمان اور عمل صالح کی راہ پہ چلے گا تو یہ ہر مزدوری کا پورا پورا معاوضہ اس کو ملے گا. اور وہ معاوضہ کیا ہوگا؟ ان کے لیے باغات ہیں, ہمیشہ سرسبز رہنے والے باغات ہیں، ان کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور اس میں ان کی عزت ہوگی، ان کا اکرام ہوگا، ان کو بادشاہوں کی طرح تختوں پر بٹھایا جائے گا، ان کو کنگن پہنائے جائیں گے سونے کے، اور کپڑے پہنائے جائیں گے سبز رنگ کے، پتلے ریشم کے بھی اور موٹے ریشم کے بھی، اور وہاں وہ تخت کے اوپر بیٹھے ہوں گے۔ تو وہاں کا لباس کیسا ہوگا، وہاں کا کھانا پینا کیسا ہوگا، وہاں کے تخت کیسے ہوں گے، وہ تو دنیا ہی دوسری ہے، نہ میں جانتا ہوں نہ آپ جانتے ہیں، نہ میں بیان کر سکتا ہوں نہ آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ لیکن دنیا میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بادشاہ ہوتے ہیں جن کو سونے کی چیزیں پہنتے ہیں، تخت پر بیٹھتے ہیں، ریشم کے کپڑے پہنتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے دراصل ہم کو یہ بتایا ہے کہ اگر تم نے ایمان اور عمل صالح کی رائے اختیار کی تو پھر تم اس طرح بادشاہوں کی طرح اللہ کے ہم مقام پاؤ گے، اور یہ بڑا اچھا ثواب ہے، بڑا اچھا بدلہ ہے، بڑا اچھا ٹھکانہ ہے جہاں پر تم پہنچ جاؤ گے، نعمت ثواب و حسنت متفقہ۔ میرے بھائیو، یہ قرآن مجید کی جو آیات ہیں یہ تو ہمارے لیے بہت قیمتی سبق رکھتی ہیں، بڑا نسخہ بتاتی ہیں۔ آج مغرب کی بھی یلغار ہے، آج ہر طرف دنیا کی پرستش ہے، ٹی وی چل رہا ہے، گھروں کے اندر اینٹینا لگے ہوئے ہیں، ان حالات میں جہاں ایمان بھی محفوظ نہیں ہے، تو وہ کون سا طریقہ ہے جس سے کہ ایمان محفوظ ہو سکتا ہے؟ وہ کون سا طریقہ ہے جس سے ہم اللہ کے راستے پر قائم رہ سکتے ہیں، اللہ کے راستے پہ چل سکتے ہیں؟ یہ تین باتیں اگر آپ یاد رکھیں، ایک اللہ کی کتاب، دوسرے اچھے لوگوں کی صحبت، تیسرے اللہ نے جو پیغام دیا ہے اس کو دوسروں تک پہنچانا۔ اللہ کی کتاب کی تلاوت، اسی کے پیچھے پیچھے رہنا، اس کے ساتھ اپنا وقت لگانا، اس کو سمجھنا، اس کے اوپر عمل کرنا، یہ تلاوت کے معنی ہے۔ تو تلاوت کے معنی یہ بھی ہے کہ سنانا، اور اٹل چیز ہے یہ، کوئی بھی زمانہ بدل جائے، کیسے ہی ماڈرن زمانہ آ جائے، یہ اللہ کی کتاب ویسی کہ ویسی رہے گی، اس کی ہدایت اسی طرح رہے گی جس طرح کے پہلے کی۔ یہ سمجھ کے اللہ کی کتاب کو تلاوت کرنا چاہیے، یہ آج نازل ہو رہی ہے، ہم کو آج اس کو سمجھنا ہے، یہ ہم کو بتاتی ہے کہ ہم زندگی کیسے بسر کریں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ لوگ جن کا مقصد دنیا نہ ہو بلکہ اللہ کی رضا ہو، اور جو صبح شام اللہ کو یاد کرتے ہوں، ایسے لوگ تلاش کریں، ان کے ساتھ بن جائیں، جماعت بنائیں، سوسائٹی بنائیں، جمعیت بنائیں، تاکہ ہم ان کے ساتھ مل کر ان کے ذریعے ہمارے ایمان اور اس میں اضافہ ہو۔ تو تیسری بات یہ ہے کہ اللہ نے جو ہم کو حق دیا ہے اس کو ہم دوسروں تک پہنچائیں۔ بس یہ تین کام ایسے ہیں، یہ نسخہ ہے جس سے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اس زمانے میں بھی، فتنے کے زمانے میں، دنیا پرستی کے زمانے میں، ہم کو ایمان کے راستے سے قائم رکھ سکتا ہے اگر ہم اس آغوش میں چلے جائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو انہی تین چیزوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔